نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على أفضل المسلمين، الصلاة والسلام على أفضل النبيين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائين على يوم الدين. اللهم انزل كل ما قد المقرب عندك يوم القيامة. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ ہم بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. رب تعالیٰ کی تخلیقات سے یہ کائنات بھری پڑی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے. آج میرا عنوان یہ ہے، رب تعالیٰ کی بہترین تخلیق. انسان کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنا کیسا مشکل کام ہے، مگر اس کی صناعی اور کاریگری کا پیکر جمیل انسان کو سمجھنا کیا کوئی آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ناک، کان، آنکھ، سننے، سمجھنے، دیکھنے کی قوتیں، عقل و شعور کی دولت انسان کو عطا فرمائی ہے. دنیا میں اربوں انسان ہیں، لیکن خالق کائنات کی مصوری کا کمال یہ ہے کہ ایک آدمی کی سیرت و صورت، ناک و نقشہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے. ناک، کان، آنکھ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. سب کے ناک، کان اور آنکھ مختلف ہیں. انسان کو دل و دماغ بھی دیا گیا ہے، مگر ہر شخص کے قلب اور دماغ کی بصیرت و بصارت، سیرت و کردار الگ الگ ہے. کیا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا، جسے دیکھ کر اس کے بنانے والے کی عظمت اور کمال کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. سورہ مومنون میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے. کیا احسن الخالقین ہے، کیا زبردست پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. نطفہ، پانی کی بوند سب سے پہلے، پھر علقہ، گوشت کا لوتھڑا، پھر مخلقہ، سالم اعضا، پھر طفل، اس نوح کے انقلابات سے گزر کر جاندار آدمی بنا دیا جاتا ہے. پھر اگر وہ اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ فرما دے تو یہ بات اس کی قدرت سے کس طرح بعید ہے. سبحان اللہ. رب کائنات ایک بے جان قطرے پر تصویر بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، پھر اس میں روح ڈال دیتا ہے. وہی بڑا برکت والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہت ہی برکت والا ہے، بہترین صورت گری کرنے والا. زندگی تو بس زندگی ہے، ایک عطا، ایک انعام، ایک نوازش، ایک ایسا کرم جس کے لیے شکر ضروری ہے. زندگی کو جہاد مسلسل کہنے اور جدوجہد گردانے والوں نے نہ جانے اسے کیا کیا بنا دیا. زندگی رواں دواں ایک پاکیزہ دریا ہے جو کناروں کو سراب کرتا ہوا چلتا رہتا ہے. آج کے انسان کا یقین متزلزل ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان متزلزل ہے. یہ بھوکا ہے مال کا, اسے ڈر ہے غربت کا, اسے مقابلے کے لیے تعلیم دی گئی ہے, اسے مقابلے کی اہمیت سکھائی گئی ہے, اور اس تعلیم میں اس کی صفات عالیہ ختم ہو رہی ہیں. مقصد زندگی بتایا نہیں جا رہا, بس یہ ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے روزی کمانے کے لیے, تاکہ میں بڑا آدمی بنوں, یہ کر سکوں, یہ کر سکوں. جب تک انسان اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا, وہ اسی طرح سرگردان رہے گا. انسان غور ہی نہیں کرتا کہ اسے بنانے والے نے کیا بنایا اور کیسے بنایا. انسان غور ہی نہیں کرتا کہ اس کی بنائی کیا ہے, اس کو بنانے والے نے بنائی کو نظاروں کی خوراک مہیا کی. نظاروں پر غور کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے بجائے انسان نے دوسری چیزوں میں دل لگانے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے ڈھنگ سیکھ لیے. انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ جائے, پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا کہ غریب نہ ہو جائے, اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخر ہلاک ہو جاتا ہے. بینک بھرے رہ جاتے ہیں دولت سے. انسان ترقی کر چاہتا ہے, فیکٹریاں لگاتا ہے, مکان بناتا ہے, پھر زندگی کو عیش سے گزارتا ہے, پھر ایک دن وہ اس فیکٹری مکان کو چھوڑتا ہے اور ایک مٹی کے تاریخ گھروندے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جاتا ہے. انسان بڑے بڑے ایام مناتا ہے, وہ پرانی فتوحات پر نئے چراغاں کرتا ہے, پرانی خانقاہوں پر نئے عرس مناتا ہے, نئے چراغاں کے باوجود اس کے دل پرانے اندھیرے میں ہی رہتے ہیں. پرانی یادیں منانے والا یہ انسان آخر خود فراموش ہو جاتا ہے. عقیدے کی اصلاح نہ ہو تو انسان زندگی کو بے معنی طریقے سے دوسروں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزارتا رہتا ہے. عقیدے کی اصلاح یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ زندگی دینے والے نے ان تین باتوں کا فیصلہ کر لیا ہے. نمبر ایک, یہ عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے. نمبر دو, یہ کہ زندگی کتنا عرصہ قائم رہے گی اور کب ختم ہوگی, اور اسے کوئی حادثہ وقت سے پہلے ختم نہیں کر سکتا, اور کوئی احتیاط اس بات کے بعد قائم نہیں رہ سکتی. جب عرصہ قیام مقرر ہو چکا ہے تو پھر مقابلہ کیسا. زندگی کا مقام جب موت ہے تو پھر اس دنیا کے لیے اس قدر کوشش اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے بے خبری عجیب ہے انسان کی یہ بے پرواہی. نمبر تین, رسک مقرر ہو چکا ہے, مال کا رسک, بینائی کا رسک, عقل کا رسک, ایمان کا رسک, ہر چیز کا رسک وہ مقرر ہے. ہمیں تو آخرت کی کمائی کے لیے کہا گیا ہے, ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جلدی انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, سورہ عشر آیت نمبر 18. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اے انسان, یہ زندگی ایک مختصر عرصہ ہے, ایک محدود قیام ہے, ایک قلیل دور ہے, اسے بے مقصد دوڑ میں ضائع نہ کرو. ایک قلیل دور, اسے بے مقصد دوڑ میں ضائع نہ کرو. یہ اتنی محنت سے بنایا جانے والا انسان, یہ محبت سے ملنے والی زندگی, یہ محبت سے ملنے والے انعامات محبت ہی کے لیے ہیں. اسے نفرتوں اور جھگڑوں میں برباد نہ کرو. یہ خالق کی اطاعت اور پہچان کا زمانہ ہے, اسے مخلوق سے مقابلے, روزی کے مقابلے میں خرچ نہ کیا جائے. یہ احسار اور خدمت کے لیے ہے, اسے ہلاکت کی نظر نہ کیا جائے. یہ متاع قلیل ہے. قرآن پاک سورہ عشر آیت نمبر 18 میں تو صاف کہہ رہا ہے, جلدی انسان دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اسے کافرانہ طرز عمل, کافرانہ طرز حیات کی تمنا میں زندگی کو نہ گزارا جائے. اے انسان, تو اتنا نہ پھیلنا کہ سمیٹنا تیرے لیے مشکل ہو جائے, اتنا حاصل کرنا کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو جائے. اے انسان, سکون قلب کی متلاشی, سکون قلب آسائشوں کے حصول سے نہیں, اصلاح ایمان سے حاصل ہوتا ہے. ترقی کسی ایسی دوڑ کا نام نہیں جس کے آگے آگے لالچ اور اس کے پیچھے پیچھے خوف و ندامت. ترقی تو ٹھہرنے, دیکھنے اور سنبھل کر چلنے کا نام ہے. یہ دنیا کی دوڑ کے مقابلے، یہ گردشیں، یہ کوششیں، یہ ہلاکتیں، یہ دنیا کے دھندے کل ایسے ہی چھوڑ کر جانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ 3 آیت نمبر 4 اور 5، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، ثم رددنا اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے کم ترین درجے میں ڈال دیا، کیوں؟ تاکہ جان سکوں کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ ترقی تو آخرت کی ترقی ہے، یہ ایمان کی بڑھوتی ہے جو اثار و عمل صالح سے بڑھتی ہے۔ اعمال صالح ہی ہمارے خوبصورت اثاثے ہیں، اعمال صالح رکھنے والے انسان خوبصورت دل رکھتے ہیں، خوبصورت دل رکھنے والے خوبصورت اثاثات کے مالک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ مکانات ترقی یافتہ نہیں ہوتے، مکین ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ اشیاء کا تقرب ہمیں افراد سے دور لے جا رہا ہے، ہمیں خالق کے تقرب کی کوشش کرنی چاہیے، اشیاء کے تقرب کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اشیاء کے حصول میں مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے آپ سے بھی بہت دور نکل جاتے ہیں۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، یہ بڑے ہی کرب میں مبتلا رہتا ہے، زندگی اپنی سادگی کھو چکی ہے۔ ہمارے پاس آسمان کا پیغام آیا، ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے مجبوری سے آزاد کرنے والی راہ اختیار ہی نہیں کی۔ انسان جانتا ہے کہ اس کا عارضی قیام ہے، اور یہ بھی کہ اس نے ہر شے، ہر شخص، ہر بات اور ہر ادارے کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسے بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی بستی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ انسان کی اس ہستی کا شجر اس کے اپنے سانس کی آری سے کٹ جائے گا۔ لیکن پھر بھی انسان بھول گیا ہے اس عہد کو جو اس نے اپنے رب سے کیا تھا۔ انسان ہر مقام پر سرنگوں ہوتا ہے، ہر خواہش پر مرتا ہے، ہر جگہ آرزو کا دامن پھیلاتا ہے، ہر کوشش کرتا ہے، اگر نہیں مانگتا تو اس سے اسی کو نہیں مانگتا جس کے پاس دنیا بھر کے خزانے موجود ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے۔ تقدیر کے پیدا کرنے والا ہمیں اپنی طرف سے شفقتوں اور رحمتوں کے پیغام بھیجتا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی رحمت کی انتہا کر دی ہے، اپنے ہی محبوب کو ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیج دیا، تاکہ ہم اس زندگی کے کرب اور اس کے معنی مجبوریوں اور بے مصرف مصروفیتوں سے نکل کر آزادی دل کی آزادی کی طرف گامزن ہوں۔ ہم زمین پر رہتے ہیں، ہم اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اور ہمیں جواب آسمان سے آتا ہے، لیکن ہم تو ہر وقت گلہ ہی کرتے رہتے ہیں، ہم تو ہر وقت یہ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، ہم تو شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، ہم اس کے حکم کے کیوں نہیں مانتے؟ زندگی کا حسن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجل ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ کیا ہم اپنے عظیم محسن کے احسانات کو بھول گئے؟ کیا یہی پیغام دے کر ہمیں گئے تھے؟ ہم اپنے محبوب رہنما کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ ہم نے اس دنیا میں بے شمار امیر بنا لیے ہیں، ان قائدین نے قیادت کا مفہوم ہی ہم سے چھین لیا۔ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل ہی صداقت سے محروم ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین صادق سے ہمیں سکون ملے؟ اے انسان، غور کر، یہ دین صرف اور صرف سچے انسانوں کا ہے، سچے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ سچ کا راستہ ہے، آزادی کا راستہ، ہر جھوٹ سے آزاد، ہر نفرت سے آزادی، ہر مکاری سے آزادی، ہر ریاکاری سے آزادی، ہر تصنع سے آزادی، ہر فریب سے آزادی، ہر ایسی خواہش سے آزادی جو ہمیں بعد میں پریشان کرے۔ ہم اپنی پریشان نظری کا علاج نہیں کرتے، ہم شکم کو دل پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں سکون کیسے ملے؟ ہم اپنے دماغ کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، اور یہ دماغ، اس میں ہر وقت غفلت کا غلبہ رہتا ہے، اور یہ غفلت سب سے بڑی گمراہی ہے۔ جو ہمارے وقت کو بڑی جلدی سے گزار رہی ہے. ہماری ایک معمولی سی خواہش دماغ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے, اور اگر ہم خواہش نہیں کرتے تو آخرت کی کمائی کی خواہش ہم نہیں کرتے. اللہ کو راضی رکھنے کی یا اللہ کے راضی رہنے کی تمنا ہمیں نہیں ہوتی. اے انسان, مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑیں گے. ہم اگر اس کی اطاعت نہ کریں تو بڑی بڑی اطاعتیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اس کو سجدہ نہ کر کے ہم اپنے آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے. جب تک اللہ سے وابستہ نہ ہوں گے ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ایک ذات کی غلامی سے ہزار غلاموں سے نجات مل سکتی ہے. آسمان ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اشارے کے ساتھ ساتھ. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں, یعنی اپنے مالک کے ساتھ. زمین والے اگر آسمان والوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو آسمان کی گرفت میں ہیں, اور اگر زمین والے اس کے ہو جائیں تو آسمانوں کی وسعتیں ہماری گرفت میں آ جائیں گی. اللہ کے محبوب زمین پر ہوں تو آسمان اس پر, زمین اس پر نثار, اور اگر اللہ کے باقی چاند پر بھی پہنچ جائیں تب بھی وہ گرفت میں ہے, جدید گرفت میں. انسان ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے, اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے, اور اس دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسو میں بدل جاتی ہے, خوشی رخصت ہو کر غم میں بدل جاتی ہے. کبھی مبارک قبول کرتا ہے, کبھی مبارک دینے والے ہی تعزیت کرنے آتے ہیں. یہی تغیرات ہیں. ہر انسان کے سر پر کتبہ گڑا ہوا ہے, کون کس کی تعزیت کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا, لیکن ایک دن کوئی اس کی تعزیت بھی کرے گا. یہ انسان جاننے کے باوجود بھی بے خبر رہتا ہے. کوئی خوف نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی تیاری نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی ریاضت نہیں. یاد رکھیں, یہ دنیا ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے, یہ مسلسل تبدیلی کا نام ہے. متغیر, مستقل, تغیر, ہم حال نیا حال. اس میں کوئی قرار نہیں ہے, اس میں کوئی امان نہیں. انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے. انسان اس کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا, لیکن یہ عمل ہوتا رہتا ہے. یہ عمل جاری ہے اور جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا جب تک یہ زندگی جاری ہے. یہ بچپن کل کی بات تھی, یہ جوانی کہاں گئی ہے؟ جوانی اس کی قوتیں, پھر بڑھاپا. بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے, صرف اور صرف مادی کی حسرتیں رہ جاتی ہیں. کاش جوانی کی طاقت سے یہ کام کیا ہوتا, کاش دنیا میں عمل کر لیے ہوتے, کاش ہم آنے والے کل کی تیاری کرتے, کاش ایسا نہ ہوتا, ایسا نہ کیا ہوتا. لیکن کاش ایسا کیا ہوتا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب کہاں گئی وہ جوانی کی طاقت اور وہ وقت؟ انسان جب سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے سامنے کتنے ہی راستے ہوتے ہیں. وہ مختلف راستے اختیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انہیں ترک کرتا رہتا ہے. پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو صرف اب ایک ہی راستہ رہ گیا. ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ ہونے لگتی ہیں, اور یہ تنگ گلی ایسی پھر تنگ گلی میں آ کے رک جاتی ہیں, اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ ہی نہیں سکتا, واپس نہیں جا سکتا. پھر یہ آزاد انسان, طاقتور انسان, مغرور انسان, اب ایک مجبور انسان, کمزور انسان اور مسکین انسان بن جاتا ہے. کیسا مسکین, وائے ناکامی, متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں تو کیا کھلیں, گزرے وقت کے بعد پچھتائے تو کیا پچھتائے. پھیلے ہوئے خیالات, پھیلے ہوئے پروگرام, پھیلے ہوئے تجارتی معاہدے سب سے مٹ جاتے ہیں. ہر حال بدل جاتا ہے, ہر لمحہ نیا, ہر لمحہ نیا ہے, اور آخر کار اتنی قدرتوں والا انسان اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے, اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے جس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں. یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے, بس ایک چکی ہے جو چل رہی ہے. ایک زندگی نئی زندگی کو جنم دیتی ہے, اور رنگ بنتے اور رنگ مٹتے ہیں. ایک رنگ ہمیشہ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے, وہ صرف اللہ کا رنگ ہے. اس کا جلوہ اللہ ہر دن اپنی نئی تابانیوں کے ساتھ قائم ہے اور قائم رہے گا، قائم تھا اور قائم رہے گا۔ کائنات بدلتی ہے اور کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم اور دائم ہے، جوں کا توں، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ، وہ اپنے جلووں میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تبدیلی، ہر تغیر پیغام فنا ہے، ہر رنگ عارضی ہے، ہر اختیار بے بسی ہے، ہر حاصل محرومی ہے، ہر ہونا نہ ہونا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، جو گزر گئی، جو اب واپس نہیں آئے گی، اس کو شمار کرتے رہتے ہیں، اسے گنتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ وہ عمر دھیان میں رکھنی چاہیے اور اس کے حساب سے اعمال کرنے چاہیے۔ انسان سمجھتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کرتا، تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان غور کیوں نہیں کرتا؟ وہ غور کیوں نہیں کرتا کہ اس کی زندگی اور اس کے گرد و پیش کی تمام کائنات سب عارضی اور فانی ہے، یہ قافلہ ٹھہر نہیں سکتا، ہر ذرہ تڑپ رہا ہے کہ مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے۔ تغیر کو ثبات ہے، لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے۔ اصل ثبات اس کے لیے جو ذات ذوالجلال والاکرام ہے، باقی سب وہم ہے، خیال کی بدلتی ہوئی محفل، باقی سب آرائش و جمال کائنات کا حسن ہے، لیکن یہی کائنات کا راز ہے، اور یہ راز ان انسانوں پر آشکار ہوتا ہے جو یہ سمجھ لیں کہ اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا۔ اب ایک تمثیل سے اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ جینیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسان کی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعموم چوہوں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ ان میں بیماریوں کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیوں اور ویکسین وغیرہ دے کر ان کے نتائج دیکھے جاتے ہیں، تاکہ قیمتی نتائج کی جانچ کی جا سکے۔ شاید اسی جینیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں، روٹی، چاول، دال، انسانوں کے کھانے پینے کی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں اور کھاتے کا میں قدرتے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان انہیں سخت ناپسند کرتا ہے اور ان سے پیچھے چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے۔ آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ٹریپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں انسانی غذا مثلا روٹی، چاول، ٹماٹر وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے، اس کی ایک سائٹ خالی ہوتی ہے، دوسری سائٹ پر ایک انتہائی طاقتور گلو، ایک اچھی قسم کی گوند لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ٹریپ رات کے وقت چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اندھیرے ہوتے ہی چوہے خوشبو کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں، مگر پھر انہیں اس سے اترنا نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پیروں کو جکڑ لیتا ہے۔ عام چوہے دان ایک چوہے کو پکڑ کر غیر مؤثر ہو جاتا ہے، مگر یہ خاص قسم کا ٹریپ خوشبو، خوراک کی خوشبو کے پیچھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ٹریپ میں جگہ ختم ہو جائے، یا چوہے ختم ہو جائے، یا رات ختم ہو جائے۔ پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ یہ عجیب سانحہ ہے، یا شاید یہ بھی جینیاتی مماثلت کا اثر ہے کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے۔ جنس اور پیٹ کے تقاضے، اولاد کی محبت، مال کی حرص، شہرت کا نشہ، اقتدار کی حوث، معاشرے میں بلند سٹیٹس کی تمنا، وسیع بینک بیلنس، بڑی بڑی جائیدادیں، ترقی کرتے ہوئے کاروبار، چلتے ہوئے کارخانے، نئی ماڈل کی چمکتی ہوئی گاڑیاں، عالیشان گھر، فارن ٹرپس اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب انسان کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ثابت ہوتے ہیں، جنہیں انسان کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے۔ ان چیزوں کی کشش میں انسان پیغمبری سے انگلی چھڑوا کر دیوانہ وارث کی طرف بھاگتا ہے۔ قرآن پیچھے سے وعدے دیتا رہ جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، تمہارے لیے اللہ کے پاس اس سے بہت بہتر ٹھکانہ ہے، مگر کون پلٹ کر دیکھتا ہے؟ انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے جہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے، مگر عین اسی لمحے حالات کا گلو اسے جکڑ لیتا ہے۔ خواہشات کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے۔ وہ لاکھ سر پٹک لے، اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے۔ پھر جو بچتا ہے وہ در حقیقت ایک چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، جس سے اٹھنے والے تعفن کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کریں، مگر اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے پاس سے ناک بند کر کے گزر جاتے ہیں اور آخرکار موت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ نیکی کے فرشتے ایسے لوگوں کے پاس تک سے نہیں گزرتے، صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا وہاں مزے کر رہا ہے، اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر بالآخر سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ البتہ وہ انسان جو خواہشات کے جال سے بچ کر نکل جائیں، ان کا استقبال پروردگار عالم خود یوں کرتا ہے: اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اے انسانوں، اے چوہوں کو پکڑنے والوں اپنے چوہے دان کو پہچانو، جو تمہارے شکاری ابلیس نے اس آخری دور میں نت نئے چوہے دان بنا لیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی روز اس جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں اپنے محسن نبی ختم النبی سلسم سے انگلی مت چھڑاؤ۔ کبھی تو اللہ کی اس کتاب کو بھی پڑھ لو، جس میں مالک نے ہمیں اس دنیا کی کامیابی کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کو حاصل کر لینا ہے، زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے۔ اے نادان انسان، کیوں اس فانی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہو؟ کیوں عارضی لذت کے لیے بے مثل جنت اور بے مثل ہستی کو نظر انداز کر رہے ہو؟ اب تمثیل نمبر 2 سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ انسانوں کو اذیت دینے والے حشرات میں مچھر کا نام بھی بہت نمایاں ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کا خون چوستے ہیں، بلکہ اس عمل سے انسانوں کو ایک غیر معمولی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔ خون چوسنے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ مچھر بعض جان لیوا بیماریوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں، جیسے ملیریا، زرد بخار، ڈینگی وغیرہ۔ پھر یہ انسانوں کو سوتے میں بھی جاگتے میں بھی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ کام اتنی آہستگی سے کرتے ہیں کہ انسان کو اس کی واردات کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ جلن کی نشانی پیچھے چھوڑ کر اڑ چکا ہوتا ہے۔ تاہم کچھ مچھر اگر خون پی کر بہت موٹے ہو جائیں یا خون چوسنے کے عمل میں بالکل غافل ہو جائیں، تو انسان کا تیز رفتار حملہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے۔ خون چوسنے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت جس طرح مچھر کی موت کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح دنیا کمانے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اسباب دنیا اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو پھر غفلت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اسباب زندگی کا ایک حد سے زیادہ انسان کے پاس اکٹھا ہو جانا اسے شیطان کے لیے ترنے والا بنا دیتا ہے، اور پھر انسان کو مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ رزق حرام، لالچ، تکبر، بخل، اسراف اور ان جیسے ان گنت ہتھیار شیطان اپنے ہاتھوں میں لیے انسان کا شکار کرنے کو بیٹھا ہے۔ دنیا کو مقصود بنا لینے والا غافل انسان شیطان کا سب سے بڑا اور سب سے آسان ہدف ہوتا ہے، اور مچھر جیسا یہ غافل انسان شیطان کے پہلے حملے ہی میں اپنی آخرت گنوا بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 43، کیا تم نے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23، ترجمہ، کیا تم نے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے، کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے. تقرب الہی دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے. وہ شخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. انسان مال جمع کرتا رہتا ہے, اس کے بینک بھرتے رہتے ہیں, لیکن دل خالی رہتا ہے. انسانوں نے آسمان کے راستے دریافت کیے ہیں, لیکن انہیں دل کے راستے نہ مل سکے. برائی اور برے اعمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں, باہر سے کچھ نہیں بدلتا, اندر سے سب کچھ مٹی ہو جاتا ہے. انسان سے وہی محبت کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو. ایسا انسان جو اخلاقی حسن رکھتا ہے, جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں, ماں باپ کا حق پہچانتا ہے, اس کے تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی تمام نعمتوں کو انسان کے لیے بنایا ہے, لیکن انسان کو اپنے لیے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا, اس کو رزق دینے والا, اس کا خالق وہ ہے جو انسان کو 70 ماؤں سے بڑھ کر جاتا ہے. مگر یہ غافل انسان رب کی تمام تر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اسے بھولا رہتا ہے. کب تک بھولا رہے گا یہ انسان, کب تک آخر؟ کتنا عجیب ہے وہ مہربان جو ہر وقت انسان کو یاد رکھتا ہے, اور کتنا عجیب ہے یہ نافرمان جو ہر وقت اس ہستی کو بھولے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اے پاک پروردگار, ہم نے تیرے سب محبوب حکم میں تیری اطاعت کی, اس بات کی شہادت میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تنہا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں, اور ہم تیری سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بہت دور ہیں, دور, ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. میرے رب, توحید اور شرک کے بیچ میں جو غلطیاں ہم سب سے ہو گئی ہیں, تو انہیں معاف فرما دینا, اور ہم سب پر ہمیشہ اپنا نظر کرم رکھنا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم.